پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان مصر ہیں کہ 2 نومبر کو حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، جبکہ حکومت تو یہ فیصلہ کیے ہوئے یا حکومتی وزراء کے متعلق بھی تہیہ کیے ہوئے ہے کہ وہ دارالحکومت کو بند نہیں ہونے دے گی اور لوگوں کی آزادہ نقل و حمل کو جاری رکھنے کی ضمانت دے گی. اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید کو وقتی طور پر فارغ کر دیا گیا ہے ان کے منصب سے اس خبر کی انکوائری مکمل ہونے تک جو ڈان میں چھپی تھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قومی سیکیورٹی کے منافی ہے. اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں کی فوجوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، امریکہ کی سیاست پر گفتگو ہوگی، اور آخر میں مشرق وسطی ہمارا موضوع بنے گا. آغاز کرتے ہیں پاکستان سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 نومبر کے احتجاج کے لیے عمران خان مصر ہیں اور ان کے ساتھی شیخ رشید بھی. انہوں نے حکومتی ہائی ہینڈڈنس کی شکایت کرتے ہوئے، شیخ رشید کا کہنا تھا،
450 گرفتاریاں اب تک ہو چکی ہیں عوامی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، 450 گرفتاریاں ہو چکی ہیں. ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم احتساب چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی سربلندی چاہتے ہیں.
اور ان کے ساتھی اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا کہنا تھا،
جو بھی ہو جائے، جس طرح یہ قوم اب کھڑی ہو رہی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جو مرضی کر رہی ہیں، پولیس لے آئی ہیں، جو مرضی کر لیں، آپ دو کو جو انسانوں کا سیلاب آ رہا ہے آپ نہیں روک سکتے. میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں، ابھی سے تیاری کریں، 2 تاریخ کی، 2 تاریخ کو آپ نے تیاری کرنی ہے، بچنا ہے آپ نے، یہ جو گرفتاریوں سے آپ نے بچنا ہے، آپ کی صرف کانسنٹریشن ہونی چاہیے 2 تاریخ کو.
اور پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے اس کا جواب کچھ یوں دیا،
گورنمنٹ کی بدنامی بعد میں ہوگی، اس ملک کی بدنامی پہلے ہوگی. کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ایک جتھا آتا ہے، ایک جتھا، اور وہ کیپٹل کو لاک ڈاؤن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور دفتر بند کر دیں گے. اور پلان اس دفعہ کیا ہے؟ اس دفعہ پلان پاکستان کے سیکرٹریٹ کے اندر چلے جانا ہے اور کسی کو وہاں نہیں گھسنے دینا. یہ جسے ہم پاکستان کا سیکرٹریٹ کہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو چند دن بعد وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے جو اس سلسلے میں ہے. مگر قطع نظر اس کے کہ سیکرٹریٹ ہو، یہ جگہ ہو یا پارلیمنٹ ہو، لاک ڈاؤن آف دا کیپٹل از ناٹ اے کرائم اگینسٹ دا گورنمنٹ، ناٹ جسٹ اے کرائم اگینسٹ دا گورنمنٹ، اٹس اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو کیا ہم خاموش رہتے؟
اور پاکستان کے وزیر مملکت تو طارق فضل چودھری نے بالکل فیصلہ کن انداز میں کہا کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے.
تمام وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز لیں گے جس کے تحت انشاءاللہ ہمارے اسکول، ہماری مارکیٹس کھلی رہیں، ہمارے دفاتر کھلے رہیں، ہمارے اسپتال کھلے رہیں. دیکھیں ہاسپٹلز میں کتنی ایمرجنسیز جاتی ہیں، صرف ایک پیمز اسپتال میں 1000 سے زائد ایمرجنسی صرف دن کے وقت میں آتی ہے، 1000 سے زائد. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر شہر بند ہو تو وہ ایمرجنسیز کدھر جائیں گی، کتنی قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ بالکل تمام وہ انتظامی اقدامات کر رہے ہیں جس کے تحت ہمارے سارے ادارے کھلے رہیں انشاءاللہ.
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر سجاد نصیر صاحب، ممتاز تجزیہ کار ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ کی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں. میں آغاز کروں گا مریم اورنگزیب صاحبہ آپ سے کہ اگر پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے تو اس پر حکومت کو کیا اعتراض ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی پروفیسر سجاد نصیر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ پروفیسر سجاد نصیر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی میں آپ کو سن سکتا ہوں.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے دونوں پارٹیز کو بلایا ہے 31 اکتوبر کو, کیا یہ معاملہ کنفرنٹریشن کی طرف جا رہا ہے؟
میرا خیال میں, میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بتائی تھی کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاناما لیگ کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونے دے گی, کیونکہ اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر معاملات ان کے لیے بہت دگرگوں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اب تک 6-7 مہینوں میں انہوں نے ڈریگ کیا ہے, ٹیو آرز نہیں بننے دیے ہیں اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتے نہ انکوائری چاہتے ہیں. اب دوسری طرف عمران خان جو ہیں, اچھا انہوں نے جلسے جلوس بہت کر لیے, اب ایک پوائنٹ پہ وہ اب آ گئے ہیں کہ اس سے امپیکٹ شاید نہیں ہوتا ہے, تو اب وہ ریپیٹ آف 2014 کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس دفعہ مائنس قادری صاحب بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن انہوں نے لگتا یوں ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی اور الٹرنیٹیو اب نہیں رہ گیا, دس از دی لاسٹ آپشن, لاسٹ ریزورٹ, اس لیے وہ اپنی ساری موبلائزیشن اسی حوالے سے کر رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہنچ جائیں. اور جہاں تک پلان کی بات ہے اور جو وزیر داخلہ نے فرمایا ہے,
جی
کون بے وقوف ہوتا ہے جو اپنا پلان پہلے ہی بتا دیتا ہے.
جی
اور پچھلا دھرنا جو ہوا تھا تو اس میں پارلیمنٹ بھی فنکشن کر رہی تھی اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں فنکشن کر رہے تھے اور دھرنا بھی ساتھ چل رہا تھا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وزیر داخلہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کے پاس پلان ہے کہ وہ سیکرٹیریٹ کے اندر گھس جائیں گے. بھئی گھسنے کی تو ضرورت نہیں ہے, جب اتنے لوگ وہاں آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ نارمل لائف جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جائے گی
جی.
اور اس کے بعد وہ خود بخود پیرالائز ہو جائیں گے
جی.
لیکن یہ بہرحال بحث ہے جو چل رہی ہے.
اچھا
میرے حساب میں
جی.
اس وقت تین قسم کی ڈائمینشنز ہیں
جی.
اس کانفلکٹ کی
جی.
ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان میں جو کہ الیکٹڈ نواز گورنمنٹ کی ہے
جی.
اس کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسٹرکچرل ٹینشن موجود ہے اور وہ سرل مائدہ کے کیس کے حوالے سے
جی.
سیریس ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے
اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب,
اس پہ پروفیسر صاحب ہم آگے چل کے بات کریں گے جی, یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جی, تفصیل سے بات کریں گے جی
جی. اچھا چلے, تو ایک تو کانفلکٹ جو ہے
جی.
اچھا اس کی یہ اسٹرکچرل ٹینشن ہے. جو انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے اس کی, ابھی ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ آئی تھیں اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یہ فرمایا کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور پاناما لیگ کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن اور انکوائری ہونی چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہ بات کی ہے یا انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں یہ بات کی ہے
جی.
چوتھی میرے خیال میں اس کانفلکٹ کی ڈائمینشن یہ ہے
جی.
کہ ہندوستان اور مودی گورنمنٹ جو ہے آن اے ڈیلی بیسس 2-3 وائلیشن جو ہے وہ کر رہی ہے
کنٹرول لائن
پر, جس کا مطلب یہ ہے کہ, ہاں جی کنٹرول لائن پہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کو آن ٹوز رکھا جائے
جی.
اور سافٹننگ کی جائے اور ان کو اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے بھی تو وہ اس کے متحمل نہ ہو سکیں. تو یہ کافی سچویشن جو ہے وہ گمبھیر ہے
جی.
اور دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ نے 1 نومبر کو ان کو طلب کیا ہوا ہے
جی.
تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ تاریخ جو تھی 2 ہفتے کی تھی, اس کو ایڈوانس کر کے 1 نومبر پہ لایا گیا, بینچ جو ہے اس کو لارجر بنایا گیا اور ججز جو ہیں 2 ایڈ کیے گئے ہیں, تو 5 ممبر بینچ جو ہے وہ سنے گا یہ. لیکن سوال تو یہ ہے کہ پہلے دن اگر یہ اپیئر ہوتے بھی ہیں سارے لوگ اور ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ یہ کورٹ جا سکیں, تو وہاں تو پریلیمنری ہیئرنگ ہی ہوگی نا, اور مینٹینیبلٹی جو ہے ان پٹیشنز کی, اچھا اس پہ بحث ہوگی اور اس کے بعد ایک نئی ڈیٹ, یا تو सुप्रीम कोर्ट ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को सामने रखते हुए
कोई इंटरिम ऑर्डर दे सकता है ना कोर्ट?
सॉरी,
कोर्ट कोई इंटरिम ऑर्डर तो दे सकता है ना जो सीरियसनेस से सिचुएशन की उसके पीछे।
जो ऑप्टिमिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि जो प्रेसिडेंट यहाँ सेट हुई हुई है चौधरी इफ्तखार साहब के जमाने की, जिन्होंने दो प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज दिया और जो चार्जेस रेंटल पावर जो थे, करप्शन के चार्जेस थे दोनों पे, और वो इतने संगीन और इस नौयत के नहीं थे, क्योंकि यहाँ तो सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है और पनामा लीक जो है उसमें करप्शन जो है वो खुल के सामने आ गई है। तो ऐसी सूरत में अब हुकूमत वक्त जो है उसके पास क्या चॉइसेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या वो इंटरिम ऑर्डर इशू कर सकती है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर सकती है जैसे कि परवेज रशीद को सस्पेंड किया गया टिल द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी।
अच्छा,
अब ये
जी प्रोफेसर साहब जी हमारे साथ इस वक्त, जी
अच्छा उस पर डिपेंड करता
है। हमारे साथ इस वक्त तो मरियम औरंगजेब साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। मरियम साहब, ये बताइए, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी कि इमरान खान ने ये बात तो आज भी कही है खुलकर के, उनकी मुराद बंद करने से ये थी कि जब 10 लाख आदमी वहाँ मौजूद होंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी और रुक के रह जाएगी। इसके अलावा हुकूमत जो इकदाम कर रही है, जो उन्होंने रोड को ब्लॉक किया तो नतीजा सामने आया कि पाकिस्तानी फ़ौज के कर्नल हलाक हो गए और एक मेजर शदीद ज़ख्मी हुए रावलपिंडी से नौशेरा जाते हुए, चूँकि रोड ब्लॉक थी और वो रास्ता तलाश करने के लिए नीचे उतरे थे। तो हुकूमत इतने सख्त और इंतहाई इकदाम क्यों करना चाहती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका एनालिसिस ही मैं कहूंगी थोड़ा सा बायस्ड है
जी।
आपने वो सारा नैरेटिव दे दिया जो पीटीआई बोल रही है और अभी आपके एनालिस्ट भी बोल रहे हैं, तो आई थिंक पहले तो 2:1 का रेशो है जिसपे आप एनालिसिस कर रहे हैं
जी।
अभी चौधरी निसार अली खान साहब ने कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी है आपके तीनों सवाल के ऊपर, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में सब ने ये सोच लिया है कि गवर्नमेंट को हर लेवल के ऊपर निगेट किया जाए और रिस्पॉन्सिबिली कोई भी चीज गवर्नमेंट की नैरेटिव की है जो वो आगे ना की जाए, चाहे वो जो मर्जी फोरम हो। अब तीन बातें आपके एनालिस्ट ने यहाँ की। एक, पैनामा लीक्स के अंदर संगीन किस्म के इल्जाम है। मेरे ख्याल में अगर इल्जाम है केस सब जुडिस है कोर्ट में ले जाए, अगर इनके पास है तो ये ले जाए। हमें ये किस किस्म का एनालिसिस है जो रिस्पॉन्सिबल संगीन इल्जाम, ये खुद कह रहे हैं इल्जाम है, तो अगर उसके अंदर कोई किसी किस्म का प्रूव हो गया तो इनको चाहिए वो सब जुडिस केस है सुप्रीम कोर्ट में, इस प्रोग्राम में बैठने से बेहतर है कि उसको ले जाए और वहाँ प्रूव दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी बात, एक कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं एनालिस्ट यहाँ बैठे हुए कि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। मेरा इनसे सवाल है कि किधर से ये पैदा करना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट? अभी चौधरी निसार अली खान साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो भी इन्होंने सिविल लीग की बात की, एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल इकदाम उठाया कि जिस पे ये शक भी था जो चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि इन वजीर ने उसको रोका नहीं, मतलब उसके बेस के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने उनसे इस्तीफा ले लिया। इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबली गवर्नमेंट कैसे ऐड कर सकती थी? तीसरी बात इन्होंने यहाँ कही और आप भी अभी अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं, सख्त इकदाम किए गए गवर्नमेंट ने। एक बंदा पिछले महीने से कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दूंगा
जी।
जब उसके ऊपर हाई कोर्ट फैसला देती है तो वो अपनी स्टेटमेंट को बदलते हैं कि 10 लाख लोग अगर इस्लामाबाद के अंदर आ गए तो जो है वो उसमें वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा इस्लामाबाद। और लॉकडाउन तो आप कहें कि मैं 10 लाख लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा तो पूरा इस्लामाबाद स्टैंड स्टिल के ऊपर आ जाएगा। तो जब इस्लामाबाद, उसको अगर आप दूसरी साइड से भी लेते हैं, अगर इस्लामाबाद स्टैंड स्टिल पे आएगा तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इस्लामाबाद के सिटीजन उसको कौन इंश्योर करेगा? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द स्टेट। बिकॉज वन पर्सन, इफ यू आर सिटिंग इन अमेरिका, अगर आपको आप सोचें कि एक बंदा इस तरह की कॉल देता है टू लॉक वॉशिंगटन DC, आई मीन एंड देन वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू? एंड अगर वो हाई कोर्ट के पैराग्राफ 3 में आप देखें तो हाई कोर्ट ने ये गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि वो इंश्योर करे स्मूथ रनिंग ऑफ द सिटी। और अभी मैं इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फिर के आई हूँ, रावलपिंडी के तमाम इलाकों में फिर के आई हूँ, किसी किस्म का कोई कंटेनर, कोई रुकावट, कोई पुलिस का
जी। मरियम औरंगजेब साहब, मेरा एक सवाल यहाँ आपसे ये है, मैं एक सवाल आपसे,
मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, लेट मी फिनिश एंड देन यू कैन गिव योर एनालिसिस
जी।
तो बात ये है कि आपके चारों एनालिसिस जो आपने दिए उनमें किसी किस्म की कोई भी रिपोर्टिंग ऐसी नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग और नॉन पार्टिजन रिपोर्टिंग हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग ये एनालिसिस यहाँ बैठ के जो कर रहे हैं इसकी कौन सी जस्टिफिकेशन है, आपके कौन से इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच ने आपको ये चारों चीजें रिसर्च करके दी है जिनके ऊपर आपने ये तमाम एनालिसिस बेस किए।
अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हाई कोर्ट ने ये हुक्म भी दिया था कि ना इमरान खान बंद करेंगे कैपिटल को, ना गवर्नमेंट बंद करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कंटेनर्स लगाकर,
आपने ठीक कहा, आज इमरान खान साहब के वजीर बनीगाला के चौक पर पकड़े जाते हैं 6 क्लासन कोर्स के साथ पकड़े जाते हैं वो, और वो जंग लड़ने जा रहे थे बनीगाला तो। और जिस हाई कोर्ट के डिसीजन की आप बात कर रहे हैं माजरत के साथ, उसका पैराग्राफ 5 कहता है कि अगर किसी किस्म का इस तरह की गवर्नमेंट को किसी किस्म की इंडिकेशन है तो वो हर एक काम करे गवर्नमेंट जिससे इंश्योर हो कि इस किस्म का कोई भी मूवमेंट नहीं होगी और इस किस्म का कोई लॉकडाउन नहीं होगा। तो आप पैराग्राफ 5 ऑफ द हाई कोर्ट डिसीजन क्यों नहीं कोट करते, आप पहले 3 पैराग्राफ से पूरा ऑर्डर पढ़े ना।
उस पूरे ऑर्डर में जो कुछ भी है आप उस पर अमल कर रही हैं, आपकी गवर्नमेंट अमल कर रही है और अपोजिशन लीडर, मेरी बात तो सुने आप।
आई कैन नॉट पुट वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ द हाई कोर्ट टू द एनालिस्ट। व्हाट आई एम स्टेटिंग हियर इज द फैक्ट एंड इज द कोर्ट ऑर्डर रिटन बाय हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद।
लेकिन जब खुद पीटीआई का लीडर ये बात कह रहा है कि मेरा बंद करने से मुराद सिर्फ ये थी कि लोग एहतजाज करेंगे,
मुराद है, अगर वो मुराद थी तो वो पहले मुराद बयान करते ना, वो लॉकडाउन भी कह रहे हैं स्कूल के, खुद इमरान खान साहब ने कहा तमाम स्कूल बंद हो जाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव लीडिंग टॉक शोज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर कह देंगे इस्लामाबाद को बंद कर देंगे।
मगर आज तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया ना। अच्छा, आज उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला है,
स्टेट को ट्रैक कर रहे हैं, आज परवेज खटक साहब कर रहे हैं कि हशर नशर हो जाएगा इस्लामाबाद का, ये किस किस्म की स्टेटमेंट सर आप कह रहे हैं कि ये इमरान खान।
अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा गवर्नमेंट का प्लान क्या है।
गवर्नमेंट का प्लान है टू इंश्योर स्टेबिलिटी, टू इंश्योर सेफ्टी एंड टू इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ इस्लामाबाद, दैट्स इट।
और जो कोलेट्रल डैमेज उसमें हो रहा है उसके बारे में कौन जिम्मेदार होगा?
कोई कोलेट्रल डैमेज हुआ क्या है, कौन सा कोलेट्रल डैमेज हुआ बताएं सर।
ये जो एक बच्चा मरा 2 दिन पहले,
बच्चा मरा तो उसके ऊपर क्या हुआ, क्योंकि वहाँ तमाशा लगाया जा रहा था जो हो रहा था शाम को रावलपिंडी की स्ट्रीट के ऊपर, जिसकी वजह से ये चीजें हुई, आप उसको क्यों नहीं कहते कि आप अकल करने और आपकी वजह से इस तरह के कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं। खुदा के लिए आप लोग भी कम अज कम रिस्पॉन्सिबल मीडिया,
देखिए आप ये मीडिया को जो टारगेट कर रही हैं, मीडिया जो है वो दोनों की बात करता है, आप ये बिल्कुल एक गलत इल्जाम लगा रही है मीडिया के ऊपर।
बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप,
नहीं बिल्कुल गलत है ये, मीडिया को क्या दिलचस्पी आपसे या उनसे,
आपकी अपने एनालिसिस के ऊपर और एनालिस्ट के ऊपर, अगर आप बात कर सकते हैं तो आपको भी हौसला होना चाहिए कि जो मैं एनालिसिस,
मैं बिल्कुल, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपकी पूरी बात सुनी,
अपने ऑडियंस को
मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपकी पूरी बात नशर की, लेकिन ये जो आप एक मीडिया के ऊपर चार्ज लगा रही हैं मेरे ऊपर या किसी भी,
सर मैंने आपके एनालिस्ट को और आपको निगेट किया, आप चारों स्टेटमेंट को दोबारा चलाएं और आप देखेंगे मैंने किस चीज के ऊपर आपको गलत निगेट।
अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बताइए, अच्छा
और आपके एनालिस्ट से जो चार बातें की मैंने उसका जवाब दिया।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब 1 नवंबर को आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेगी उस पर,
पहली बात
उसका मौकफ क्या है?
तो फैक्ट्स ठीक कर लें सर, आप बड़े रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, कोई फैक्ट्स ठीक कर लें। 1 नवंबर को इमरान खान साहब को बुलाया उन्होंने,
हाँ, लेकिन गवर्नमेंट भी तो अपना नुक्ता नजर पेश करेगी।
किसके ऊपर बात कर रहे हैं अपना, आप किसकी मुझसे रिस्पॉन्स ले रहे हैं?
ये जो गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन के ऊपर जो बुलाया है,
नहीं जी सिर्फ इमरान खान साहब की तलबी हुई है जनाब,
तो गवर्नमेंट अपना स्टैंड वहाँ पेश नहीं करेगी,
बुलाया ही नहीं हाई कोर्ट। गवर्नमेंट पेश कर चुकी है, गवर्नमेंट पेश कर चुकी है पिछली है, उसमें उसके ऊपर बेस करके पैनमा की ये जो है पैमरा की वीडियोस देखी गई है जिसपे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया और फिर इमरान खान साहब को तलब किया कि जस्टिफाई करें उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिए और ये इस तरह का लॉकडाउन की कॉल क्यों दी है। सिर्फ इमरान खान साहब को 1 नवंबर को बुलाया गया।
अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। महमूद शाह साहब, ये बताइए कि जिस वक्त जो सूरत हाल है, जो कुछ यहाँ नज़र आ रहा है खासतौर पर सिविलियन मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से, चौधरी निसार साहब ने अभी जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने परवेज रशीद साहब के जाने के सिलसिले में कुछ बातें बताई, मैं चाहता हूँ उसको सुन लें फिर आपसे इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक, मैंने अपनी जो सारी तहकीकात की इन सारे इदारों के ज़रिए, میں اس نتیجے پہ پہنچا, میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا اس وقت, مزید اور چیزیں ذرا سامنے آنے دیں, کہ پرویز رشید صاحب کو اس جرنلسٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر غلط ہے, آپ نیشنل انٹرسٹ میں اس خبر کو نہ چھاپیں. اگر پرویز رشید صاحب کی وہ بات نہ مانتا, یہ بھی میں نے کہا ہے, تو ان کو ظفر عباس صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی, ڈان کے انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے تھی, حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی. تو جو لیپس ان کے ذمہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایز انفارمیشن منسٹر ان کا ایک موقف ہے, اور وہ بڑا, وہ ظاہر ہے جو کمیٹی بنے گی ان کے سامنے پیش کریں گے, ان کا ایک موقف ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. کل جب یہ فیصلے ہوئے تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں انہیں ملوں اور انہیں آگاہ کروں, تو انہوں نے خوش دلی سے فیصلہ قبول کیا, پر انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے ایک درخواست کی کہ جس طرح خوش دلی سے پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ آپ نے قبول کیا, اس طرح اس کو میڈیا کا ایشو نہ بنائیں, میڈیا میں کوئی سٹینڈ نہ لیں. میں نے درخواست کی اس کو کمیٹی کے سامنے, اپنا جو بھی موقف ہے کمیٹی کے سامنے پیش کریں, یہ بھی وہ مان گئے.
یہ بتائیے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کی, یہ جو اس وقت ایک باتیں کی جا رہی ہیں سول اینڈ ملٹری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اختلافات کی, خاص طور پر اب المیڈا کی خبر کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی کنفلکٹ ہے دونوں کے درمیان, یا یہ کہ اسموتھ رننگ ہے اور خالی پروپیگنڈا ہے؟
نہیں, کنفلکٹ ضرور ہے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایشو کے اوپر بات ہوئی پرائم منسٹر کے آفس میں, اور وہ جو بھی بات ہوئی اس کو ایک کہانی سی بنا کے ایک اخبار میں شائع کیا گیا, اور جس کا لب لباب یہ تھا کہ امریکہ اور انڈیا اور دوسرے لوگ جو ہے پاکستان کے اوپر ایک خاص الزام لگاتے ہیں, تو اس الزام کو اس سے تقویت ملتی ہے. تو اس کے اوپر آرمی نے پوچھا یہ کس طرح خبر لیک آؤٹ ہوئی ہے, کیونکہ اس طرح کی سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی, بلکہ اس کے اوپر پورے کور کمانڈر کانفرنس میں غور کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ فیبریکیٹڈ ہے, یعنی اس طرح بات ہوئی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو پلانڈ کیا گیا ہے, انہوں نے کہا اس کو فیڈ کیا گیا ہے اخبار سے, اور اس سلسلے میں جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں اس کے اوپر ہمیں کافی تشویش ہے, یہ ایگزیکٹلی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وفاقی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے تھا, اور ایکشن وہ جو لے رہی ہے سامنے نظر آ رہا ہے, میرے خیال میں اس کی کڑیاں ہیں, آگے اور بھی اس کی ہوگی, لیکن اس قسم کی بات جو ہے ہونی نہیں چاہیے تھی. میرے خیال میں یہ اپنے ملک کی بات ہے, اور ملک کے اس قسم کے سیکیورٹی کے ایشو ہوتے ہیں اس میں دشمن کے نیریٹو کو تقویت دینا میرے خیال میں واقعی ایک بہت بڑا ظلم ہے.
پروفیسر سجاد نصیر صاحب, یہ فرمائیے کہ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو پاکستان میں جو پہلے بھی ایک روایت رہی ہے کہ یہ کچھ بہت زیادہ ہم آہنگی اور مطابقت نہیں رہتی, کیا آج بھی ہم اسی منزل پر ہیں, یا یہ کہ ہم اپنی روش تبدیل کر چکے ہیں؟
دراصل کافی سارے ممالک میں جیسے ایون
یوز کر رہا ہے
جی,
فارن پالیسی,
یہ مسئلہ جو سول ہے ملٹری,
تو اس
جی جی فرمائیے پروفیسر صاحب.
یہ ہے جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ سول گورنمنٹ کی گورننس جو ہے, اچھا وہ بہت کمزور ہے, اور اوپر سے کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ بڑے سیریس انداز سے, نہ صرف پاناما لیک بلکہ منحص الملک جو اس وقت کرپشن جو ہے وہ اس کا دور دورہ ہے ملک کے اندر
جی,
تو ایسی صورت حال میں چونکہ سول گورنمنٹ اپنی پرفارمنس نہیں دے پا رہی ہے, تو نیشنل سیکیورٹی, ڈیفینس اور فورن پالیسی جو ہے, حالانکہ وزیر اعظم صاحب خود فورن منسٹر ہیں, आपने कभी उनको उनसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में कभी बयान या स्टेटमेंट जो है वो सुनी है? तो फिर सवाल ये है कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, अच्छा उसने तो डिफेंस और सिक्योरिटी के हवाले से फिर फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें भी अपना अमल दखल जो है वो रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से मसले खड़े हो गए हैं। फिर जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का ताल्लुक है, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो भी मैनेज नहीं हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या ये मिलिट्री का काम है कि रेंजर्स को कराची में 2 साल से ज्यादा हो गए रखा हुआ है और अभी तक ये हालात कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? या सदरन पंजाब में छोटू गैंग की ऑपरेशन करनी हो तो फिर भी मिलिट्री को बुलाते हैं? तो जब आप इस तरह एंगेज करेंगे आर्मी को तो जाहिर है कि वो स्पेस जो है वो आप विकेट करेंगे फॉर द मिलिट्री, और मिलिट्री अगर सारी एक्शन करेगी तो आप फिर क्या कर रहे हैं?
सही।
तो ये सवालिया निशान हैं जो कि उठाए जाते हैं और इसका कोई जवाब सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि इनकी गवर्नेंस जो है अच्छा वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जैसा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि ये 2 दिन से हमने रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश की है। आप गौर फरमाइए कि इतने 3 सालों में रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं थी, अब 2 दिनों में जबकि क्राइसिस ने आके हिट किया है तो वो कह रहे हैं कि जी हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है हमने एस्टैब्लिश की है। तो इससे पहले एस्टैब्लिश कहाँ थी? इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा ये इन नाम की कोई चीजें पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। तो ये बातें सोचने की हैं, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस में तनाव है, टेंशन है, और उसकी वजूहात जो हैं वो बिल्कुल अयां हैं और बिल्कुल हमारे सामने हैं।
जी प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और समयन, हम आपको ये बताते चलें कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली इश्तियाक अरमल साहब से भी दरख्वास्त की थी कि आप तशरीफ़ लाएँ और जो PTI का मौक़िफ़ है इस सियासी सूरतेहाल के हवाले से वो बताएं, लेकिन ये कि वायदे के बावजूद वो टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, और या उठाते भी हैं तो बंद हो जाता है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर हमें प्रोग्राम के आखिर तक भी PTI का कोई लीडर या कोई मुबस्सिर उनका मिल गया तो यकीनन हम PTI का जो मौक़िफ़ इस बारे में इस हवाले से वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि जो तवाज़ुन है दोनों जमातों के दरमियान यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान अब वो वाज़े हो सके और दोनों का मौक़िफ़ जो है वो लोगों तक पहुँच सके। इन द मीन टाइम हम एक ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक। को इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर साद नज़ीर हैं पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि खबर ये आई है कि अमरीकी हुकूमत की एक निगरान एजेंसी का कहना यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने वाली सरकारी अफवाज के 15,000 के करीब अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2016 के अव्वलिन 8 माह में 5,500 से ज़्यादा हलाकतें शामिल हैं। ये अफगानिस्तान की फ़ौज तालिबान के खिलाफ जो नबर्द आज़मा है, तो इतने जानी नुकसान के बावजूद किस तरह से सस्टेन किया जा सकता है?
सर्वे का ताल्लुक है और खबर का है कि जो अफगानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है उसमें वायलेंस और उसमें अटैक्स और इसका दायरा काफी बड़ा है, जिसकी वजह से जो सूबे थे 34 में से मेरे ख्याल में कि कोई 29 या 30 वो बता रहे हैं कि इसमें शोरश है, जिसमें से 15 सूबे जो है उसमें तो बहुत ज्यादा एक्टिव इस किस्म की इंसर्जेंसी है। और जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल के 6 महीने की कैजुअल्टी उस तनासुब से बढ़ गई है। इसके अलावा जो अटैक्स भी है वो ज्यादा लीटल है और उसमें कैजुअल्टीज भी ज्यादा होती है, और स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस की اور اگلی بات یہ ہے کہ اسپیشلی جو صوبوں کا جو تعلق ہے وہ نہ صرف ساؤتھ یا ایسٹ پاکستان کے ساتھ جو گہرا صوبے ملتے ہیں ان میں ہے بلکہ نارڈرن صوبوں میں بھی ہے اور سینٹرل صوبوں میں بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسرجنسی ہے اس میں کافی تیزی آ چکی ہے, اور جب تیزی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ کیژولٹیز کا ہونا پھر خارج از امکان نہیں ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے. جتنے زیادہ ٹیک ہوتے ہیں, جتنے زیادہ علاقہ اس کی زد میں آتا ہے, اتنی زیادہ کیژولٹیز ہو جاتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہلمند میں پھر ظاہر ہے کہ جو فورسز کا کمانڈر تھا ناٹو کا وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا جان نکلسن, اور اس نے بھی ان کی ہمت بڑھائی اور ان کو بتایا کہ ایئر اسٹرائکس آپ کو اویلیبل ہوں گے اس لیے کہ لشکر گاہ وغیرہ کو خطرہ تھا. تو اب دو تین سچویشن سامنے آ گئی ہے. ایک سچویشن تو یہ سامنے آ گئی ہے کہ کچھ طالبان پولیٹیکل لیڈرز جو کہ پہلے جس کو کوئٹہ شورا کہتے تھے وہ افغانستان میں گئے ہوئے ہیں, اور جب وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو فائٹنگ فیلڈ والا لیڈرشپ ہے, کمانڈ ہے, اس کے قریب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر لڑائی میں شدت آتی ہے, اس لیے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول بہتر ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ نتائج دکھانے پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اوپیم ہے اس کی بھی پیداوار اس دفعہ بہت زیادہ بڑھی ہے, اور اس سے کافی سارا پیسہ یعنی ہارویسٹ جو ہوا ہے وہ کافی بڑا ہے, اور تو اس کا پیسہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں وہ جو ٹیکس دیتے ہیں جو باقی علاقے ہیں جہاں پر حکومت کا کنٹرول نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیکس پر پیسہ چلا جاتا ہے ایسے گروپوں کے پاس جو جہاں پر ان کا کنٹرول ہو. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ افغان فوج شاید کنٹونمنٹ یا بڑے شہروں کو اس طریقے سے بچانے میں حصار والی جو 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 جنگ ہے اور مورچے کے پیچھے وہ تو لڑ سکتے ہیں, لیکن اوپن کنٹری میں سبجیکٹسی کے خلاف پرو ایکٹیولی شاید وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کی کیژولٹیز ہو رہی ہے. اور لاسٹ بات میں ایز اے ملٹری بتا رہا ہوں کہ ان کے اسٹینڈ آف ڈسٹینس نہیں ہے. جو ماڈرن آرمیز ہے جس طرح امریکہ کی ہے یا ناٹو کی ہے, تو وہ فاصلے سے خود کو زیادہ ایکسپوز نہیں کرتے اور پھر لڑائی لڑتے ہیں, اور ان کا یہ ہے کہ یہ اس میں اتنے ٹرینڈ نہیں ہے تو اس لیے یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اور آئی ڈیز وغیرہ کی بھی سرویلنس اتنی نہیں ہے جتنے پہلے سیٹلائٹ سے ہوتی تھی یا ڈرون سے ہوتی تھی, اور تو اس سے بھی ان کی کیژولٹیز ہو رہی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو مورال ہے یا جو ان کا ایک شہر پر قبضہ ہو جاتا ہے پھر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے پھر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے, تو اس سے لوگوں میں بھی انسیکیورٹی آ گئی ہے اور وہ بھی زیادہ اعتبار نہیں کرنے لگے ہیں. تو ان سچویشنز کو سامنے رکھ کر افغانستان کی جو پوزیشن ہے, دو کہ ابھی ونٹر آ رہا ہے بلکہ پریویل کر رہا ہے نیکسٹ منتھ سے, تو پھر آیا یہ لڑائی اگر جاری رہتی ہے تو پھر ونٹر اوفنسو بھی رہے گا, سمر بھی رہے گا, اور اس میں شدت آنے کا امکان ہے.
اچھا.
اور جو ونٹر ہوتا ہے اس میں پھر دونوں طرف کا کے لیے لڑائی مشکل ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال اگر کسی نے گینز دکھانے اور اس میں مومنٹم دکھانی ہے, لڑائی میں تیزی اور فشار لانا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ بات چیت کے لیے بھی کوئی بات تو ہو رہی ہے. ابھی جو کوئٹہ سے کچھ طالبان لیڈر استانک زئی وغیرہ یہ لوگ گائے ہوئے تھے, جان محمد وغیرہ, تو ان کی کنفرمیشن بھی ہوئی ہے, اور کوئٹہ جو باقی طالبان کے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں کہ یہ خبر سچ ہے اور بات چیت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے.
اچھا.
لیکن تب تک میرے خیال میں کہ لڑائی میں تیزی رہے گی جب تک کہ بات چیت کا عمل آگے نہیں بڑھتا یا بات چیت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش نہیں کیا جاتا یا اس کی بنیادی نہیں ڈالی جاتی.
اچھا, اسی حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ اتنے صوبوں پر طالبان کا کنٹرول ہے, اتنے پر گورنمنٹ کنٹرول ہے. امریکی حکومت کی نگرانی سے متعلق ایک ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو اور استحکام کے لیے شروع کیے گئے 2 درجن سے زیادہ منصوبے جن کی مالیت 2 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے, وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ وہاں ختم ہو گئی اور طالبان کی ریٹ آ گئی. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کا, اس کے لیے کیا, اس کو سسٹینیبلی چلانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
دیکھو, جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ چاہیے, سول انجینئر چاہیے, اس کے علاوہ اسکل لیبر چاہیے, اس کے علاوہ وہاں پر آپ نے کیمپ آفیسز قائم کرنے ہوتے ہیں, آپ کے پاس مشینری ہوتی ہے, پھر وہاں پر سیکیورٹی بڑا ضروری ہوتا ہے, دو تین لیئر میں آپ سیکیورٹی بچھاتے ہیں, پھر ان کے آنے جانے کے جو رستے ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ رکھنے ہوتے ہیں, اور پھر ڈیولپمنٹ کے ظاہر اگر پہلے مطلب 100 روپے خرچہ ہوتا ہے تو پھر وہ سیکیورٹی ساتھ ملا کر اس پر 200 روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے, پھر جو کام 6 مہینے میں ہوتا ہے تو پھر وہ سال لیتا ہے, اس لیے کہ درمیان میں آپ سیکیورٹی اور ان چیزوں کے لیے کام کو روکتے بھی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جتنے منصوبے ہیں وہ کچھ کٹائی میں پڑ گئے یا اس پر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا جس ٹائم لائنز کے ساتھ ان پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسیکیورٹی آ جاتی ہے تو پھر ظاہر لوگ ان منصوبوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں وہ فارم جہاں پر سیکیورٹی ہو, تو پھر وہ رسک کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ رسک کے فیکٹر کو نارملی کنٹریکٹر اوائڈ کرتے ہیں, اور جب اوائڈ کرتے ہیں تو پھر وہ کام پیچھے رہ جاتا ہے, اور جب کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر وہ جو کام کا جو پروگرس ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ شروع کرنے میں پھر اس کا جو موبلائزیشن ٹائم ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے, تو وہ موبلائزیشن ٹائم پڑھنے سے ظاہر ہے کہ پھر منصوبے کٹائی میں پڑ جاتے ہیں. اور اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر جس طریقے سے لیبس کا عمل ہوتا ہے یا ان کے بل کے کلیئرنس کا عمل ہوتا ہے یا ان کے جو کوالٹی کنٹرول کا عمل ہوتا ہے یا جو وہاں پر کنسلٹنٹ ہوتا ہے ان کا آنا جانا ہوتا ہے, وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ منصوبے پر تو اثر پڑتا ہے. اور یہ ایک ضروری اکنامک کا اصول ہے, ادر وائز ڈیولپمنٹ کا بھی ایک اصول ہے, اور کہ اس کے لیے آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے, سیف انوائرمنٹ چاہیے, کنفلکٹ فری انوائرمنٹ چاہیے, اور جب یہ چیزیں اویلیبل نہ ہو, آپ کے پاس جتنا بھی اسکل لیبر ہو, جتنے بھی آپ کے پاس انجینئر ہو, مشینری ہو, اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر بھی کام اس طریقے سے نہیں ہوتا اس ٹائم لائنز کے ذریعے جو پروجیکٹ کے لیے انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہوتا ہے اس میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے. تو اگر یہ اس طریقے سے یہ لڑائی جو کہ جن کے اشارات ملتے ہیں کہ شاید یہ جاری رہے, اور جو پہلے بھی جاری رہی اس میں بھی کافی کیژولٹیز ہوئی ہیں, تو اگر یہ عمل جاری رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو ترقیاتی کام ہے جن کا فائدہ لوگوں کو ہونا ہے یا اوور آل افغانستان جو وان ٹائم کرنی کنٹری ہے اس کو اکنامیکلی وائبل بنانا یا وہاں پر روزگار کے مواقع اور ادر وائز بھی ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس سے سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے, اور جو افغانستان ہی ہوگا جس کے لوگ پسماندہ رہیں گے, ظاہر اسکول نہیں بنے گا, برج نہیں بنے گا, اسپتال نہیں بنے گا, اور اس کے علاوہ باقی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوں گے, تو حکومت ظاہر ہے کہ یہ اس کی کمزوری بھی ہوگی اور وہ ڈلیور بھی نہیں کر سکیں گے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. اور سامعین, ایک بریک لیں گے ہم, اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے, خاص طور پر جو ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں ہلری کلنٹن, ان کے سلسلے میں جو نئی ای میلز کا انکشاف ہوا ہے اس کا جو اثر پڑے گا کیمپین پر, اس کے بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن پہلے ایک بریک, جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈیموکریٹک کو صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی طرف سے اس بات کا اعلان کو کہ وہ ان کے ای میل سے متعلق سامنے آنے والے نئے شواہد کا جائزہ لے رہا ہے, اس کے وقت کو غیر معمولی اور سخت تشویش کا باعث قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ اس بارے میں ان سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا گیا, اور وہ چاہتی ہیں کہ ساری باتیں واضح ہونے چاہیے. خیال رہے کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے جمعے کو قانون سازوں کے نام میں خط میں کہا تھا کہ کلنٹن کے معاملے سے متعلق نئی ای میل سامنے آئی ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ بتائیے مجھے کہ عین وقت پر، جبکہ انتخابات میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، ان ای میلز کا آنا کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟
یہ ایک تو پہلے بات یہ کہ یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ ایسے موقع پہ جو گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ نیوٹرلٹی کا رول ہوتا ہے، وہ کوئی اس قسم کا کام نہیں کرتے، اس قسم کا بیانات نہیں دیتے جس کی وجہ سے الیکشن پہ اثر اندازی ہو۔ لیکن اس کے متعلق ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جو کہا تھا اس کے بھی خلاف ایف بی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے دو اثرات ہوں گے، ایک تو یہ کہ وہ لوگ، وہ ووٹرز جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز کیے جاتے ہیں، وہ شاید اس چیز کو دیکھ کے ان کے دماغ میں غیر یقینی پیدا ہو جائے، اور اگر وہ ہلری کلنٹن کے لیے ووٹ کرنا چاہتے تھے تو شاید وہ اس کے متعلق دوبارہ سوچنا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو دوسری پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو، اپنے سپورٹرز کو زیادہ اگریسیولی الیکشنیئرنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں نارملی جو ول آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ول آف دا پیپل ہوتی ہے، اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس یہ جو انکشافات کیے گئے ہیں اور جو ڈکلریشن کی گئی ہے، اس کا بہت افسوسناک اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر، یہ نارمل سی بات ہے کہ اگر یہ اس قسم کے فیصلے کرنے تھے اور اس قسم کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ای میل بھی سامنے لانی ضروری تھی جس کی بیسس پہ یہ فیصلے کیے گئے ہیں، تاکہ جو ووٹرز ہیں وہ خود پہچان سکیں کہ آیا یہ اتنی اہم بات ہے کہ نہیں، اس کے بیسس پہ انہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو مطلب رائے عامہ کے جو جائزے ہیں، وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہفتے کے روز جاری ہونے والے رائے عامہ کے تازہ ترین قومی جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کی ریپبلکن پارٹی کے اپنے حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر سبقت کم ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ آپ جو بات ابھی کہی ہے، حالانکہ بہت ساری اسٹیٹس میں، ایون بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے جا چکے ہیں، تو کیا اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے جانے کے باوجود الیکشن کے جو نتائج ہیں ان پر یہ اثر انداز ہو سکتی ہے صورتحال؟
بات یہ سوچنے والی ہے کہ ابھی ہم جو معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں نے اب تک ایڈوانس ووٹنگ جو کہتے ہیں پری الیکشن ووٹنگ وہ کر دی۔ اگر بہت زیادہ لوگوں نے کی ہے تو شاید اس کا اثر اتنا نہ ہو جتنا کہ خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں نے، کتنے ووٹرز نے ابھی تک ووٹنگ کر دی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ووٹرز باقی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان میں سے جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو کہ اچھا خاصا بڑا ہے، وہ کوئی 20% 25% ووٹرز کے برابر ہے، تو وہ غالباً اس کے اوپر، اس کی سوچ پہ غلط قسم کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ٹیمپرری قسم کی انسرٹینٹی ہے، یہ پرماننٹ حالات پیدا کر سکتی ہے جو بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ایف بی آئی نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کو وہ الیبوریٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ای میل جن کی بیسس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کو سامنے لے آئیں، کیونکہ ان کو سامنے نہیں لاتے تو پھر یہ انکمپلیٹ قسم کا ایکسپوجر ہوتا ہے، اور یہ انکمپلیٹ ایکسپوجر جو ہے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور اس لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔
اچھا، کیا اس قسم کی کوئی، مطلب انہوں نے، ہلری کلنٹن نے بھی کہا ہے کہ جو ایک روایت ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ الیکشن سے اتنے قریب کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں لائی جا سکتی، تو یہ کیا صرف روایت ہے یا کوئی قانونی بندش بھی ہے اس پر؟
اس میں قانونی بندش تو نہیں ہے، لیکن ایک پروٹوکول ہے جس کے تحت ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، کیونکہ وہ نیوٹرلٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ جسٹس یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایسی ڈکلریشن یا اس قسم کی ایکسپوجر نہ کیے جائیں جس کی وجہ سے کسی پولیٹیشین پہ، کسی کینڈیڈیٹ پہ برا قسم کا اثر ہو۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ ایک لیگلی بائنڈنگ قسم کی پروٹوکول نہیں ہے، یہ ایک، اسے کہنا چاہیے ایک ٹائم آنرڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، بٹ دیٹس اباؤٹ آل، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا۔ اور سامعین، اب چلیں گے کچھ دوسرے انٹرنیشنل موضوعات کی طرف، خاص طور پہ یہ خبر مسلمان ملکوں میں بڑی تشویش کا اور اضطراب کا سبب بن رہی ہے کہ یمن کے حوتی باغیوں نے مکے کی طرف کوئی میزائل داغا ہے, اور کئی ملکوں میں پاکستان سمیت اس کی مذمت بھی کی گئی ہے. اس کے بارے میں کیا حقائق ہیں اور یہ ایک معاملہ کس طرف جا رہا ہے, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر لندن سے منظر قریشی صاحب ہیں, آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن ایفیئرز کے ایڈیٹر ہیں. منظر صاحب, یہ صورتحال کس سمت جا رہی ہے؟
تو اس کو ظاہر ہے کہ اتنا کلیئر لگتا نہیں ہے کہ جیسے کہ انہوں نے واقعی اس جگہ پر اٹیک کیا ہوگا ہوتیز نے, کیونکہ کوئی مسلمان ایسی حرکت نہیں کرے گا ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک میڈیا بیچ میں یقیناً انوالو ہے, کیونکہ اگر ہم اس کی ٹریجیکٹری اور سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ کچھ بنتا نہیں ہے کہ اس جگہ پر مکہ کی طرف اٹیک کیا گیا ہو. کیوں اس سے پہلے بھی اگر 9 اکتوبر کو طائف کی طرف انہوں نے ایک میزائل فائر کیا تھا تو وہ بھی طائف کی طرف تھا, اور اس دفعہ جس طرح انہوں نے ساتھی جو ہیں ان کے یمن کے, انہوں نے یہ کلیئرلی اس پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم لوگوں نے طائف کی طرف یہ مکہ کی طرف بھی فائر کیا تھا, بلکہ جدہ کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی طرف ہم نے میزائل فائر کیا تھا. اور یہ بھی ایک ان اناؤنس اگر اس طرح کی کوئی اٹیک کرتے ہیں کسی جہاں پر کہ انٹرنیشنل فلائٹس وغیرہ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ایک آپ اگلے لیول کے اوپر لے جاتے ہیں جنگ کو, جہاں سے کہ اور زیادہ مشکلیں بن سکتی ہیں. لیکن ایز فار ایز کنسرن آئی تھنک اس کے اندر تھوڑا بہت اسپن بھی دی جا رہی ہے اس ایونٹ کو, اور یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں, جیسے ظاہر ہے کہ مکہ مسلمانوں کا ایک انتہائی محترم اور مقدس مقام ہے, تو کیا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے اور وہاں کوئی میزائل داغی گئی ہے, اس کے لیے ایک غیر جانبدار کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرائی جائے, اس کا حقائق معلوم کیے جائیں؟
جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تحقیق کرائی جائے یا کچھ بھی ہو, تو اس کے پہلے ہی کنڈمنیشن وغیرہ کافی ملکوں سے آ گئی اور او آئی سی کی طرف سے بھی, تو یہ کچھ ایک تھوڑی میرے خیال میں کہتے ہیں کہ پہلے تحقیقات کرنے سے پہلے ہی ایک انہوں نے اس کو اناؤنس کر کے تو کہ انہوں نے یہیں پر اٹیک کیا تھا, اور تاکہ اس کے خلاف کوئی کولیشن بنا کے اور مزید ان کے خلاف یوز کیا جا سکے. لیکن میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا کہ اگر کوئی ایک بنایا جاتا ہے یہاں پر انویسٹیگیشن کے لیے ٹیم بنا کے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرایا جائے. لیکن بہت زیادہ ڈیٹیلز میں وہ سعودیز نے بھی نہیں بتائی, سوائے اس کے 65 کلومیٹر دور تھا مکہ سے.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ کیا یہ جنگ جو ہے یمن کی اور سعودی الائنس کے ساتھ جو چل رہی ہے, یہ کیا آپ بالکل ایک تعطل کا شکار ہے اور بالکل ایک کلوز ایلی میں ہے جس سے آگے نہ کوئی بات سن رہا ہے, نہ کوئی بات کر رہا ہے, نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے, نہ کوئی کوششیں ہو رہی ہیں, ہو کیا رہا ہے یہ؟
جی بالکل, یہ ایک طرح کی اسٹیل میٹ لگ رہی ہے, اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے 2-4 سعودی جو ہیں بارڈر کے اوپر سولجر مار دیے, یا وہ ایک ایئر اسٹرائک کر کے جس طرح کہ آج اگر کہتے ہیں کہ ایئر اسٹرائک کی گئی جس میں کہ 2 پریزنز کو ہٹ کیا گیا ہادیہ کے علاقے میں. تو یہ ایک اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی, لیکن کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر ایز سچ کوئی چینجز نہیں آ رہی, جہاں پر ہے وہاں پر اسٹیل میٹ بن گئی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ آگے بڑھ سکے گی. اور جس طرح کہ اگر ہم دیکھتے ہیں یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے بھی انیشیٹو لیا گیا تھا 2014 میں ایک پیس کانفرنس کا, تو ابھی ریسنٹلی پھر انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں ہادی, انہوں نے بجائے ایکسیپٹ کرنے کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سے جو ہے ان کو ریوارڈ ملے گا, اٹ ول ریوارڈ یمنی ریبلز, کیونکہ اس کا ایک جو تھا بیچ میں یہ پروویژن یہ تھی کہ جس کے پاس جو علاقہ ہے وہ ویسا ہی رہے گا, وہاں پر سیز کر دیے جائیں گے سب کچھ, اور پھر ڈسکشن شروع ہوں گی. یہ چیز جو ہے ان کو ایکسیپٹیبل نہیں, کیونکہ جو سنا کا جو ہے کیپٹل جو تھا یمن کا, اس کے اوپر اس وقت جو ہے ہوتیز کا کنٹرول ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہادی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
سوٹ نہیں کرتی
ان کے پاس واپس سنا آ جاتا ہے, پھر وہ شاید ڈسکشن کی طرف آ جائیں, اس سے پہلے میرے خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ڈسکشن ہو بھی نہیں پائیں گی.
اچھا, اب تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. اصل میں ایک تجزیہ آیا ہے, تنازعات کے تجزیے سے متعلق ایک ادارہ ہے, تھنک ٹینک ہے, ایک آئی پیک, اس کا کہنا یہ ہے کہ کیسے وقت میں جبکہ اسلامک اسٹیٹ یعنی آئی ایس کو مشرق وسطی میں اپنے محفوظ ٹھکانوں سے محرومی ہو رہی ہے, ایسی علامتیں موجود ہیں کہ یہ گروپ جنوبی ایشیا میں موجود مقامی عسکریت پسند گروپوں سے اپنا تعاون بڑھا رہا ہے. یعنی اگر آپ عراق پہ دیکھیں تو موصل کی طرف فوجوں کے پیش قدم جاری ہے اور پسپا ہو رہے ہیں ہر چند کے وہ انسانی لوگوں انسانوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں لیکن ان پہ مار پڑ رہی ہے, ریٹریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح شام میں بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو یہ بات کس حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ آئی پیک کا جو تجزیہ ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں اب اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہے ہیں؟
جی یہ کوائٹ لائکلی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو آئیسس کا جو جس طریقے سے فارم ہے فورس کی فارمیشن ہے, اس میں مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر جنگ ان کے ساتھ ایک آرمی بنائی ہوئی انہوں نے اور وہ جنگ میں مصروف ہیں. اب اگر وہاں سے ان کو لگتا ہے کہ جنگ ہارنے کے چانسز ہو رہے ہیں یا مار پڑنے کے چانسز ہیں اس ایرینا میں, تو وہ ڈیفینیٹلی دل گو بیک ٹو دیئر اون کنٹریز, اور جس طرح کا ان کا ہے مائنڈ سیٹ اور جو ان کی فلاسفی ہے اس حساب سے وہ جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیں گے اپنے اپنے ملکوں میں. اور ایسا ہی نظر بھی آ رہا ہے, دو چار اگزامپل جو بھی ریسنٹلی نظر آئی ہیں ان میں یہی فیل ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہی آگے چل کے ہوگا. اگر آئیسس کو یہاں سے اپنا بیسز ہٹانے پڑے یا بالکل کمپلیٹلی لوز کر گئے تو این ممکن ہے کہ وہ یہ جو ایشیا کے اندر کیونکہ کافی باسٹ ایرینا ان کو مل جاتا ہے آپریٹ کرنے کا, اور چند اگر ہوتے ہیں تھوڑے سے لوگ تو ان کو ٹریس کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا ڈفرینٹ ملکوں کے اندر اگر وہ کوئی ایسی ڈسٹیبلائزیشن کرتے ہیں سینٹرل ایشیا میں بھی اور فار ایسٹ میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں تو یہ اور افریقہ میں بھی. تو یہ کافی بڑا ایریا ہو جاتا ہے ان کے لیے اور تھوڑے سے لوگ ہیں اگر وہ اسکیٹر اس طرح ہو گئے تو اٹس جسٹ لائک کہ ایک کینسر ہے جو کہ سارے جسم میں ہی پھیلنا شروع ہو جائے گا.
اچھا جنوبی ایشیا میں اسپریڈ ہو کر یا جنوبی ایشیا کے جو لوکل گروپس ہیں وہاں پر ان کے ساتھ تعاون بڑھا کر کیا گین کرنا چاہتے ہیں یا کیا گین کر سکتے ہیں آئی ایس والے؟
آئیسس کا اگر ہم مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ ٹلٹس مور ٹورڈز وہابیزم جو کہ ساؤتھ ایشیا فار ایسٹ کے اندر اس کو زیادہ پذیرائی ملتی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو اسلام ہے وہ تھوڑا سا مائلڈ فارم کے اندر اور اتنا ہارڈ لائن نہیں ہے کہ وہ فلاسفی جو کہ آئیسس کی ہے اس فلاسفی کو لے کے وہ اسلامک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جائے یا ان کو یہاں پر سپورٹ ملے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہی چیز ہمیں افغانستان میں اور پاکستان میں بھی جہاں پر کہ انہوں نے کافی دنوں سے کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی ٹریکشن مل نہیں رہی ان ایریاز میں. وہ ریزن یہی ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا اور جس طریقے سے وہ اسلام کو دیکھتے ہیں ان ملکوں میں وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ مڈل ایسٹ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے چند ملکوں کے اندر لیا جاتا ہے. لیکن اگر جب ہم دیکھتے ہیں عراق کے اندر بھی فار ایگزامپل تو کافی سچویشن وہاں پر بھی جو فارمولا چل رہا ہے ان کو آئیسس کو ہٹانے کے لیے یا ہرانے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت ابھی ٹائم لگے گا اس میں اس حد تک پہنچنے میں کہ آئیسس کو وہاں سے کمپلیٹلی نکالا جا سکے.
اچھا اسی حوالے سے میں ایک سوال آپ سے اور یہ کروں گا کہ جب 20ویں صدی کے آخر میں اور 21ویں صدی کے آغاز میں یہ جو دہشت گردی تھی وہ مطلب اتنی زیادہ بظاہر نظر نہیں آتی تھی, اب یہ جو ایک دم دہشت گردی نظر آئی پھر اس کے خلاف عالمی سطح پہ کارروائیاں ہوئیں اور مستقل ہو رہی ہیں کارروائیاں, تو ان ساری کارروائیوں کے بعد اس پوری صورت حال میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں افریقہ ہو ایشیا ہو مشرق وسطی ہو یورپ ہو امریکہ ہو دہشت گردی آن ڈکلائن ہے یا آن انکریز ہے؟
میرے خیال میں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رائٹ بینگ جو ایک الٹرا رائٹ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ رائز کی طرف ہے زیادہ. تو اور یہ جو ہیں ٹیررسٹ جو ہیں یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہ رائٹ وینگ سے ہی ایکسٹریم رائٹ وینگ کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں. تو ان لوگوں کو ریلیٹیولی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پروپورشن کے حساب سے چند 1 یا 2% سے زیادہ نہ ہو, لیکن جب 1% کو آپ ڈبل کر دیتے ہیں 2% یا 3 یا 4% بھی ہو جائیں تو وہ ان کے لیے ایک بہت کافی بڑا ایک ماس بن جاتا ہے, کریٹیکل ماس بن جاتا ہے جس کے تھرو وہ ٹیررائز کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ ملکوں کو. لیکن ان کے اگر ہم وجوہات دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں خیال آتا ہے جس طرح کہ ابھی جس طرح کہ عراق کے اندر ہیں ابھی سچویشن بن رہی ہے کہ ترکی کا اقتال افار کے قریب جو شیعہ ملیشیا ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا وہاں پر بھیجا گیا, تو اس کے اگینسٹ ٹرکی جو ہے اس نے اپنی کہا ہے کہ ہم اپنی آرمی جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ لگا دیں گے, یہ کل پرسوں کی خبر ہے. और फिर उसकी रीजन उसकी वजह से ये हो रहा है कि अगेन रिटेलिएशन की तरफ के जो एक उनके लीडर हैं उन्होंने ये कह दिया कि तुर्की जो है वो इसका इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो हमें यहाँ पर हमारे एडवांसेस को रोक सके मोसल के मगरिब में. तो इस तरह की जब सिचुएशन देखते हैं तो ये हमें नजर आ रहा है कि पोलराइजेशन वो बढ़ती जा रही है बजाय कि कम होने के. कोई डिफ्यूज करने के लिए कोई आप जिस तरह बता रहे हैं कि कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो जंगें हैं उनको खत्म किया जाए या डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व रेजोल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं और मगरिब को वो एक्सेप्ट करने को आज तक अभी तक तैयार नहीं है.
अच्छा,
मेरे ख्याल में कि ये कुछ करना पड़ेगा मुस्लिम कंट्रीज को सोचना पड़ेगा.
अच्छा, ये जो आप पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं अगर आप इराक को देखें जहाँ पर आईएस के खिलाफ एक इस वक्त फुल स्केल वॉर जारी है और ज़ाहिर है कि अमेरिकन्स की भी सपोर्ट हासिल है वहाँ पर उनको, तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो वहाँ सुन्नी और शिया दोनों मुत्तहिद नज़र आते हैं ख़ासतौर पर मुस्लिम के हवाले से, तो ये फिर पोलराइजेशन कहाँ जाता है उस वक्त?
जी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिस तरह ये मोसल के हम देखते हैं जो एक्चुअल जो अटैक कर रहे हैं वो हाशिद अल शबी के नाम से एक फोर्स है जो कि इराक ने डिफाइन की थी. उसको इनिशियली तो उसमें सिर्फ शिया ही मिलिशिया थी और लेटली उन्होंने इंक्लूड किए और इस वक्त जो है तकरीबन 1,00,000 से 1.5 लाख के करीब उनके टोटल हैं फाइटर्स बीच में, जिसमें कि सिर्फ 15,000 सुन्नी हैं और वो भी सर्टन ट्राइब्स हैं सिर्फ. तो जो ओवरऑल उसका जो थीम एक बनती है वो उनको शिया ही समझा जा रहा है लोकल एरियाज के अंदर. तो ये चीज जो है अभी एक्सेप्टेबल नहीं क्योंकि मेरे ख्याल में कि इन्होंने वक्त से पहले कि उसको इस सिचुएशन इस प्रोपोर्शन को लेके आते कि जिसमें कि उसके एक लेवल हट जाता कि वो शिया मिलिशिया है, तो उससे पहले ही ये जंग शुरू कर दी गई और उसकी वजह से एक इम्प्रेशन जो बन रहा है परस्पेक्टिव जो डेवलप हो रहा है लोकल रीजन में वो उनको बजाय कि इराकी आर्मी समझने के उनको शिया मलेशिया ही कंसिडर किया जा रहा है लोकल्स में और वो जो सुन्नी रीजन है उनके लिए एक्सेप्टेबल शायद ना हो.
लेकिन मर्दा साहब इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप देखें तो उसमें इस पोलराइजेशन का कोई हवाला नहीं होता बल्कि उसमें तो यही पोर्ट्रे किया जाता है जैसे सुन्नी और शिया मिलकर वहां लड़ रहे हैं.
जी बिल्कुल, ये मीडिया का एक परसेप्शन तो दिया जा रहा है लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो वो सिचुएशन थोड़ी सी फर्क है उससे. तो ये अगर हम इसको परसेप्शन जो अगर वो सेल कर रहे हैं वो अपने मगरिब में और उन लोगों के लिए सेल किया जा रहा है वो परसपेक्टिव जो कि उस जगह पे एक्चुअली नहीं रह रहे और वहां पर इन्वॉल्व नहीं है. तो ये जो वहाँ पर लोकल्स हैं उनको अगर आप देखते हैं उनके जो अगर ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट नजर आती है और वो आप देखते हैं तो आप जो ग्राउंड के ऊपर देखते हैं रिजल्ट्स वो भी फिर उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं जो कि वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं और उनका जो पर्सपेक्टिव है. तो जो इंटरनेशनली जो सेल किया जाता है वो तो इसलिए किया जाता है ताकि इनको सपोर्ट मिलती रहे और जो भी उनको फाइनेंस कर रहे हैं या जो भी सपोर्ट दी जा रही है लोकल मिलिशियाज को तो वो चलती रहे. तो मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत बड़ा आप इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि एक ही इवेंट को एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अरबों के और लोकल रीजन के लिए डिफरेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डिफरेंटली.
तो इस इंटरनल पोलराइजेशन को आईएस वाले या दाइश वाले अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
जी बिल्कुल, अगर हम ये देखते हैं जिस तरह की अभी तुर्की को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि उनको टर्क्स को लग रहा है कि ये शिया मलेशिया जो है तल अफार जो है जो कि जहां पर कि तुर्की अपने जो है मलेशिया को प्रिपेयर कर रहे थे उसके वो थ्रेटन हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए टर्किश आर्मी अगर बीच में इन्वॉल्व हो रही है कि शिया मलेशिया को वो कहते हैं हम कुछ करेंगे पीछे. तो अगर ये सिचुएशन हो रही है तो वो आईसिस तो बैठे बैठाए उनको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो उनके उनका काम जो है वो दूसरे कर देंगे जब तक के आपस में इनका एक कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि जो भी इराकी फोर्सेज हैं वो तुर्की को और सऊदी को साथ लेके चलें. तो मेरा नहीं ख्याल कि आईएसआईएस को इतनी जल्दी मौसम से निकाला जा सकेगा.
बहुत शुक्रिया बंदर कुरैशी साहब और हमें एक बार फिर अपने सुनने वालों को बताते चलेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में. हमने पीटीआई के रहनुमाओं को भी दावत दी थी लेकिन उन सबके टेलीफोन बंद हैं और उस वक्त कोई भी टेलीफोन पर अवेलेबल नहीं है. अब अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के वाकिफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.